دعاؤں کی قبولیت کے لیے بھی مؤخر کریں اپنی زبان پر درود محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما ثم الصلاة والسلام على البشير النذير وسراج المنير. الطهر السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى لعن الله على أعداء الحسين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحسن درود پڑھ لیجئے محمد وآل
محمد.
ظلم کا اب کبھی دریا پہ نہ ہوگا پہرا. ظلم کا اب کبھی ہوگا نہ دریا پہ پہرا. نہر عباس کی تصویر لیے بیٹھی ہے. ظلم کا اب کبھی دریا پہ نہ ہوگا پہرا. نہر عباس کی تصویر لیے بیٹھی ہے. توجہ چاہتا ہوں. مٹ نہیں سکتے زمانے سے کبھی اہل عذاب. مٹ نہیں سکتے زمانے سے کبھی اہل آزا یہ دعا مادر شبیر لیے بیٹھی ہے. مٹ نہیں سکتے زمانے سے کبھی اہل عذاب یہ دعا مادر شبیر لیے بیٹھی ہے. اور یہ دو مصرے بھی اپنی شان کے ہیں. حشر کی دھوپ سے مومن کو بچانے کے لیے فاطمہ چادر تطہیر لیے بیٹھی ہے. حشر کی دھوپ سے مومن کو بچانے کے لیے فاطمہ چادر تطہیر لیے بیٹھی ہے. ذکر سرور کے لیے توجہ چاہتا ہوں, ذکر سرور کے لیے فرش ادا پر دلشاد فخر کی بات ہے تقدیر لیے بیٹھی ہے. فخر کی بات ہے تقدیر لیے بیٹھی ہے. اور خدا کی قسم عظمت کائنات سے بڑھ کر یہ دو مصرے ہیں. بچ کے جائیں گے کہاں اہل نبی کے دشمن, بچ کے جائیں گے کہاں آل نبی کے دشمن. ذوالفقار آنکھوں میں تصویر لیے بیٹھی ہے. عزیزان محترم, صاحبان علم و تقویٰ, رسول اللہ فرما رہے ہیں الحسن والحسین امامانے. یہ دو شہزادے جن میں ایک کا نام حسن مجتبیٰ ہے اور دوسرے شہزادے کا نام امام حسین سید الشہداء ہے, رسول اللہ کے جملے ہیں, زبان وحی سے نکلے ہیں, زبان تطہیر سے نکلے ہیں. وہ زبان جو عصمت کی زبان بھی کہلاتی ہے. زبان عصمت کہہ رہی ہے الحسن والحسین امامانے. یہ دونوں شہزادے امام ہیں. قاما او قعدا, یہ دونوں قیام کریں تب بھی امام ہیں, دونوں صلح کریں تب بھی امام ہیں. میرے دوستوں, میرے بزرگوں, یہ غلط ہے. کل آپ کی خدمت میں یہی عرض کیا تھا, یہ ترجمہ غلط کیا جاتا ہے کہ جو کہتے ہیں اگر یہ صلح کریں تب بھی امام ہیں, جیسے امام مجتبیٰ نے صلح فرمائی, اگر یہ قیام فرمائیں تب بھی امام ہیں, جیسے امام حسین علیہ السلام نے قیام فرمایا. نہیں, یہ روایت قاما تثنیہ کا صیغہ ہے, قعدا تثنیہ کا صیغہ ہے. تثنیہ یعنی دو. اگر قیام کریں گے دونوں قیام کریں گے, اگر صلح کریں گے دونوں صلح کریں گے. کیوں؟ اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد و کلنا محمد. یہ روایت بتا رہی ہے کہ ہیں 14 لیکن سیرت ایک ہے. اگر حالات کو دیکھتے ہوئے, اگر حالات ایک مرتبہ کے حالات یہ ہو کہ قیام کیا جائے تو وہاں پر قیام کر دیتے ہیں, اگر دوسری جگہ پہ حالات ایسے آ جائیں کہ وہاں صلح کی ضرورت پڑ جائے تو تلوار صلح سے دشمن کا کام تمام کر دیتے ہیں. بس یہ حالات ہوتے ہیں. صلح کل آپ کی خدمت میں عرض کی تھی, کوئی بری چیز نہیں ہے.
سبحان اللہ,
اسٹریٹجی ہے. اسٹریٹجی کسے کہتے ہیں؟ حکمت عملی. ذرا دیکھیے, اسلام میں دو قسم کے احکام ملیں گے. فقط ایک یا دو منٹ کی تمہید ہے, پھر میں اپنے موضوع پہ آ رہا ہوں. اور یہ بھی موضوع کو روشن کرنے کے لیے ہے. دو قسم کے احکام ہیں. کچھ احکام ثابت ہیں, یعنی لا یتغیر, چینجیبل نہیں ہے، کچھ احکام یتغیر ہیں، چینجیبل ہیں۔ احکام آپ چلے جائیں، احکام میں نماز پڑھنا کیا ہے؟ واجب۔ نماز پڑھنا واجب ہے، پانچ ٹائم۔ جھوٹ بولنا حرام ہے، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ جھوٹ بولنا حرام ہے۔ کیا یہ ایسے حکم ہیں جو لا یتغیر ہیں، جو کبھی چینج نہیں ہو سکتے؟ ہاں چینج ہو سکتے ہیں، جب حالات چینج ہوں گے تو دیکھا جائے گا۔ یہ امر پروردگار خدا حکم کیوں دیتا ہے کہ یہ چیز واجب ہے، خدا حکم کیوں دیتا ہے کہ یہ چیز حرام ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، جب کسی چیز میں ایسی مصلحت ہوتی ہے جو بشریت کی بقا کے لیے، روح بشر کی بقا کے لیے ضروری ہو، تو خدا کہتا ہے یہ واجب ہے۔ اگر کسی چیز میں ایسا مفسدہ ہو جو روح کو تاراج کرنے کے لیے کافی ہو، وہاں پہ حکم آتا ہے یہ چیز حرام ہے۔ یعنی جتنے بھی احکام ہیں وہ مصالح اور مفاسد کے تابع ہیں۔ اب آ جائیے ذرا نماز کی طرف۔ نماز واجب ہے، آپ گئے بیچ پہ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کے ساتھ آپ کے مومن بھائی بھی ہیں، وہ نہا رہے ہیں، توجہ چاہتا ہوں، وہ نہا رہے ہیں، آپ ساحل پہ نماز واجب ادا کر رہے ہیں، صاف بھی کوئی نہیں ہے، اور وہ ایک مرتبہ ڈوبنے لگ گئے، اور آپ تیراک بھی ہیں، بچا بھی سکتے ہیں، لیکن ہے حالت نماز میں ایک مرد مومن ڈوب رہا ہے، کیا نماز کو باطل، نماز کو توڑنا حرام ہے؟ لیکن اس موقع پر کیسا آواز آئی، یہاں نماز کو پڑھنا حرام ہے، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ یہاں نماز کو پڑھنا حرام ہے اور توڑنا واجب ہے۔ کیوں؟ حالات ایسے ہیں، حالات کے چینج ہونے سے حکم پروردگار چینج ہو جاتا ہے۔ ایک مثال آپ کی خدمت میں یہ دی، جھوٹ بولنا حرام ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ان کے پاس ثبوت کوئی نہیں ہے، اگر میں گواہی دے دوں، چونکہ یہ بے گناہ ہے، لیکن میری گواہی دینے سے، میرے ایک جھوٹ بولنے سے مومن کی جان بچ سکتی ہے، حکم ہوا یہاں جھوٹ بولنا واجب ہے، یہاں سچ بولنا حرام ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے ایک جھوٹ سے ایک مرد مومن کی جان بچ رہی ہے، لہذا چونکہ یہاں پہ مصلحت آ گئی، لہذا واجب ہو گیا یہاں پہ جھوٹ بولنا، وہاں پہ مفسدہ آ گیا۔ اگر آپ اپنی نماز جاری رکھتے ہیں تو مومن کی جان جاتی ہے، وہاں پہ چونکہ مومن کی جان کا جانا مفسدہ ہے، لہذا حکم ہوا اس نماز کو توڑ دو۔ میں یہ کس لیے، میں نے یہ دو مثالیں عرض کی ہیں، اس لیے مثالیں عرض کی کہ حالات کے چینج ہونے سے احکام چینج ہو جاتے ہیں۔ میرے آقا اور مولا امام مصطفیٰ آئے جنگ کے لیے تھے، صلح کرنے نہیں آئے تھے، لیکن جب اپنے وفادار نہ نکلے، اپنوں نے غداری کر لی، اور جاتے جاتے 90,000 کا لشکر ایک مرتبہ 4,000 کے لشکر میں آ گیا، بچ گیا، اور ان کا بھی کوئی اعتبار نہیں ہے، مولا پہ حملے ہو رہے ہیں، کوئی بچانے والا نہیں ہے، ایسے مقام پہ جب حالات چینج ہو جائیں کیا اب بھی جنگ کریں؟ نہیں، اب یہاں پر قیام واجب نہیں ہے، اب یہاں پر صلح کی تلوار۔ میں صلح کو تلوار سے تعبیر کیا کرتا ہوں، چونکہ صلح امام حسن تلوار ہے، اس کی ایک ایک شرط جو میرے آقا اور مولا نے اس صلح نامے کے شرائط میں رکھی، وہ تلوار کا درجہ رکھتی ہیں۔ کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ وہ جتنے بھی شرائط ہیں، چونکہ کہا جاتا ہے، اوور آل کہتے ہیں ایسے صلح ہوئی تھی، صلح میں کیا لکھا گیا تھا یہ کوئی نہیں بتاتا، ہم انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ یہ باقی جتنی مجالس موجود ہیں ان مجالس میں ہم اس کے اوپر تفسیر کرنی چاہیے صلح امام حسن مصطفیٰ کی. اور آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا چونکہ پہلی بات تو یہ ہے معلوم نہیں ہوتا, دوسری بات یہ ہے آپ پرشین میں چلے جائیں, عربک میں چلے جائیں, اردو میں آ جائیں, کسی زبان میں ان کی تفسیر نہیں لکھی گئی, ان کی تشریح اور توضیح نہیں دی گئی کہ ہمارے آقا اور مولا امام مصطفیٰ نے یہ شرائط کس لیے رکھی تھی. دنیا کے جتنے معاہدے ہوتے ہیں قابل تفسیر ہیں, قابل تجزیہ ہیں, جن سے ہمارا دور تک کا کوئی واسطہ نہیں, انہیں پڑھتے ہیں امتحان دینے کے لیے, انہیں یاد بھی کرتے ہیں, ان کی تفسیر اور توجیہ بھی کرتے ہیں. اگر نہیں پڑھتے تو صلح امام حسن کو نہیں پڑھتے. کیا وہ قابل تفسیر نہیں ہے؟ یقیناً ہے. ذرا دیکھو کلام کس کا ہے, کس کلام منور سے یہ نور کے الفاظ نکلے ہیں. کبھی آپ نے سوچا ہے, ایک جملہ محبت میں کہہ رہا ہوں, محبت کے نظر میں کبھی آپ نے دیکھا ہے یہ جس سے لکھتے ہیں اسے روشنائی کیوں کہتے ہیں, ہوتی تو سیاہ ہے. کبھی سوچا ہے آپ نے جس سے لکھتے ہیں ہوتی سیاہ ہے لیکن کیا کہتے ہیں روشنائی, کیوں کہتے ہیں اسے روشنائی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ خود سیاہ ہے لیکن ایسی سیاہ ہے جو عالم کو منور کر رہی ہے. عالم کو منور کر دیتی ہے. لہذا میرے آقا اور مولا کے یہ قلم منور سے نکلے ہوئے یہ روشن اور نور کے الفاظ کوئی عام الفاظ نہیں ہے. خود مولا فرماتے ہیں میں تین چار مختلف بڑی بڑی کتابوں سے لے کر آیا ہوں کہ مولا نے آخر کس لیے صلح کی. مولا نے خود بیان کی, یہ کسی کی تحلیل اور تجزیہ نہیں ہے. ایک جگہ پہ ہمارے آقا اور مولا فرماتے ہیں, مولا فرماتے ہیں خدا کی قسم میں صلح کرنے نہیں گیا تھا, میں نے صلح اس لیے کی چونکہ بے یار و مددگار ہو گیا. خود مولا کے الفاظ ہیں, جب میرا یار و یاور نہ رہا تو میں صلح کے علاوہ کیا کر سکتا تھا. مولا فرماتے ہیں اے کاش میرے آوان و انصار ہوتے, میں دن رات جنگ کرتا. ایک اور جگہ پہ میرے آقا اور مولا نے فرمایا کسی اور صحابی کو, جب اس نے کہا نا مولا آپ نے صلح کیوں فرمائی, مولا نے فرمایا انی خشیتو, مجھے ڈر تھا ان یجتس المسلمون عن وجہ الارض, کہ اصلاً مسلمان مسلمون جتنے بھی مسلمان ہیں اصلاً زمین سے صفحہ ہستی سے یہ مٹ جاتے اگر میں صلح نہ کرتا. فَعَرَتُو, تو میں نے ارادہ کیا اَنْ يَكُونَ لِلدِّينَ نَاعِي, کہ کچھ تو بچ جائیں جو دین محمدیہ کے نگہبان ہو. اللہ اکبر, یہ دیکھیں مولا کے کلام ہیں. بعض جگہوں پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں مسائل میں بھی کوشش کرتا ہوں کہ جو جملے عربی کے ہوں انہیں عربی میں بیان کیا جائے. کیوں؟ جان بوجھ کے. اردو میں بیان کروں گا یہ میرا کلام ہوگا, میں ناقص, میرا کلام ناقص. عربی میں جو میرے آقا اور مولا کی زبان اطہر سے نکلے ہیں وہ کامل, ان کا کلام کامل, وہ نور, ان کے جملے نور. میرے جملے دلوں تک نہیں جا سکتے, ان کے جملے دلوں کو چیر کے روح میں اتر جاتے ہیں. یا مولا کیا فرماتے ہیں؟ فارت دو، اگر میں نے اس لیے صلح کی ہے، اگر میں صلح نہ کرتا تو اصل مسلمان صفحہ ہستی سے مٹ جاتے۔ فارتو، پس میں نے چاہا، میں نے ارادہ کیا، ان یکون للدین ناعی، تاکہ دین کے لیے کوئی تو نگہبان بچ جائے۔ ایک اور جگہ پر کسی نے میرے آقا اور مولا سے سوال کیا، مولا آپ نے صلح کیوں فرمائی؟ توجہ چاہتا ہوں، مولا فرماتے ہیں ایک اور جگہ پہ ایک اور صحابی کو، فصالحتو بقینا علی شیعتنا، مولا فرماتے ہیں میں نے صلح اپنے شیعوں کے لیے کی تھی، اگر میں صلح نہ کرتا تو میرا ایک بھی شیعہ باقی نہ بچتا۔ میں نے تشیع کی بقا کے لیے صلح کی ہے، خاصتاً من القتل فرأیتو، پس میں نے دیکھا، دفع هذه الحروب الى یوم ما، مولا فرماتے ہیں اس وقت صلح کرنا ضروری تھا چونکہ شیعوں کو بچانا تھا، اگر میں اس وقت صلح نہ کرتا تو کوئی نہ بچتا، لہذا میں نے مصالحت کر کے جنگ کو کسی اور وقت کے لیے رکھ دیا، کربلا کے لیے رکھ دیا۔ فَإِنَّ اللَّهَ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْن، پروردگار کی عظمت ایسی ہے کہ ہر دن کو اپنی خاص عظمت کے ساتھ بسر کرتا ہے۔ بس میرے دوستوں، میرے بزرگوں، ان سے پتہ چل گیا کہ صلح کوئی بری چیز نہیں ہے، جب چونکہ جتنے بھی عوامر پروردگار ہوتے ہیں، عامر ہو چاہے نہیں ہو، وہ تابع ہوتے ہیں مصالح اور مفاسد کے، اور جیسے ہی مصلحت اور مفسدہ چینج ہوتے ہیں تو وہ حکم پروردگار بھی چینج ہو جاتا ہے۔ جیسے نماز کی مثال دی، جیسے جھوٹ کی مثال دی۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، سن 41 ہجری میں بغیر کسی قسم کی تفسیر کے 8 نکاتی یہ جو صلح کا فارمولا تھا وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ 8 نکاتی، بعض مورخین نے 5 نکات لکھے ہیں، بعض مورخین نے 7 نکات لکھے ہیں، توجہ چاہتا ہوں، اور جو سب سے زیادہ نکات لکھے گئے وہ 8 ہیں، لیکن جس نے 5 لکھے ہیں اس نے بھی یہی جملے لکھے ہیں، فقط اس نے نمبرنگ 5 کی دی ہے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اکتالیس ہجری تھی، بعض تاریخوں نے کہا ربیع الاول کا مہینہ تھا، بعض نے کہا ربیع الثانی کا مہینہ تھا، بعض نے کہا جمادی الاول کا مہینہ تھا۔ اس نے امیر شام نے 2 بندے بھیجے، جن میں ایک کا نام عبداللہ ابن عامر تھا اور دوسرے کا نام عبد الرحمن ابن سمرہ تھا۔ انہیں بلینک پیپر دیا، خالی سفید کاغذ، سفید کاغذ دیا، نیچے دستخط کیے، اور دستخط کرنے کے بعد لکھا انشترط فی حاضر صحیفہ اللتی ختمتو اسفلہا ما شئتا فہو الگ، کہتے ہیں میں نے یہاں پہ ختم تھا، میں نے اپنی انگوٹھی کی مہر بھی لگا دی ہے، دستخط بھی کر دیے ہیں، اس کے اوپر جتنے شرائط آپ کا جی چاہتا ہے آپ لکھیں، اور وہ سب کے سب مجھے قبول ہیں، اور میں اپنے تمام دربار میں بیٹھے ہوئے سرداروں کو اللہ اور اس کے رسول کو گواہ بناتا ہوں کہ میں ان شرائط پہ عمل پیرا ہوں گا۔ اس نے بھی دستخط کیے، نیچے جتنے دربار میں بیٹھے ہوئے تھے، توجہ چاہتا ہوں، انہوں نے بھی دستخط کیے۔ پہلا مادہ میں نے 8 کے پوزیشن میں لکھا ہے، 5 میں بھی یہی چیز ملے گی، 7 میں بھی یہی چیز ملے گی، فقط انہوں نے نمبر نمبر دے کے اہم اہم پوائنٹس کو لکھا، اور انہوں نے مختلف پوائنٹس کو اکٹھا کر دیا۔ پہلا مادہ یہ تھا، حکومت معاویہ کے سپورٹ کی جائے گی اس شرط پر کہ وہ کتاب خدا، سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خلفائے شائستہ و لائق، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ خلفائے شائستہ و لائق کی سیرت پر عمل پیدا ہوگا۔ یہ بڑا جملہ ہے، یہ بڑا قابل تفسیر جملہ ہے، اور انشاءاللہ اس کی تفسیر کریں گے، فقط ابھی سن لیجئے۔ دوسرا پوائنٹ، معاویہ کے بعد خلافت، توجہ چاہتا ہوں، پھر سے امام حسن ابن علی کو ملے گی، اور اگر ان کے لیے مولا لکھ رہے ہیں، اور اگر ان کے لیے کوئی حادثہ پیش آیا اور وہ موفق نہ ہو سکے تو حکومت امام حسین علیہ السلام کو ملے گی۔ یہ دوسری شرط ہے جس نے، یعنی کربلا کا آغاز اس دوسری شرط سے ہو گیا تھا، اور معاویہ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ اپنے بعد کسی کو اپنا جانشین بنائے۔ دوسری شرط۔ تیسری شرط، نماز کے قنوت میں حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کو سب و شتم ترک کر دیا جائے گا، اور انہیں نیکی کے علاوہ یاد نہیں کیا جائے گا۔ تمام لوگ، چوتھی شرط، تمام لوگ کسی بھی رنگ و نسل سے تعلق رکھتے ہوں اور جہاں کہیں بھی رہتے ہوں، انہیں کاملاً امنیت حاصل ہوگی، اور جو کچھ وہ گزشتہ انجام دے چکے ہیں ان کا مؤاخذہ نہیں کیا جائے گا۔ بے سروپا ہیلے بہانوں کے ساتھ ان کا پیچھا نہ کیا جائے، اور عراقیوں کے ساتھ سختی سے پیش نہ آیا جائے۔ پانچویں شرط، یاران اور شیعیان علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام جہاں کہیں ہوں، یک زبان ہو کر بلند آواز سے درود پڑھ لیجئے، مجالس کی روٹین سے ہٹ کے ہے، اس طرح سے نہیں ہوتا، مجالس کسی اور رنگ سے پڑھی جاتی ہیں، لیکن چونکہ یہ بیان کرنا تھا، اور کل بہت سارے لوگوں نے یکے بعد دیگرے مجالس کے بعد کہا کہ آپ نے آج وہ صلح نامہ کے وہ چیزیں نہیں بیان کی، شرائط ہمیں پتہ چلنی چاہیے، چونکہ آج تک شرائط کسی نے بیان نہیں کی، اور اس لیے میں کاغذ پہ لکھ کے اس لیے آیا ہوں تاکہ کوئی ایک لفظ بھی اوپر نیچے نہ ہو سکے، ذمہ داری کی بات ہے، اس لیے بالکل عام روٹین سے ہٹ کے یہ گفتگو ہو رہی ہے۔ مولا فرماتے ہیں، یاران اور شیعیان علی ابن ابی طالب جہاں کہیں بھی ہوں امان میں ہوں گے، ان سے کوئی تعرض یعنی چھیڑ چھاڑ کوئی نہیں ہوگا۔ معاویہ کو حق نہیں ہے کہ ان کا پیچھا کرے، ہر حقدار کو اس کا حق پہنچائے گا، اور محبان علی علیہ الصلوۃ والسلام سے کچھ واپس نہیں لے گا۔ چھٹی شرط، امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام اور اہل بیت کے کسی بھی فرد کے خلاف کوئی مخفی یا آشکارا سازش نہیں کی جائے گی، اور دنیا کے کسی بھی خطے میں ان کے لیے وحشت ایجاد نہیں کی جائے گی۔ ساتویں شرط، معاویہ کے پاس، یہ عجیب شرط ہے خدا کی قسم، यानी इस शर्त से वो सब कुछ दे बैठा हाथ से। जाहिरन दो लफ्ज हैं इसके, सुनिए, मुआविया के पास कोई शहूद यानी गवाह शहादत नहीं देगा। मुआविया के पास कोई भी, जैसे अदालत होती है, अदालत में गवाह होते हैं, चाहे किसी की नफी करनी हो या जो कुछ करना हो, तो मौला फरमाते हैं मुआविया के पास कोई शहूद यानी गवाह शहादत नहीं देगा, और मुआविया को हक नहीं है कि वो अपने आप को अमीरुल मोमिनीन कहलवाए। आठवीं और आखिरी शर्त, कूफा के बैतुल माल से 5 मिलियन दिरहम, 5 मिलियन दिरहम मुस्तस्ना होंगे और सुलहनामे से उनका कोई ताल्लुक नहीं होगा। बैतुल माल के सारे कर्जे मुआविया उतारेगा और इस पर वाजिब होगा कि सालाना 2 मिलियन दिरहम मेरे भैया हुसैन को देगा। सालाना 2 मिलियन दिरहम मेरे भैया हुसैन को देगा, बनी हाशिम को अतियात में बनी अब्द शमस पर तरजीह देगा, और हर साल 1 मिलियन दिरहम शोहदाए जंगे जमल और सफीन के वोरासा को, और जो भी हजरत अमीर के रकाब में शहीद हो गया उनके वोरासा को देगा, और ये रकम दार आप जद आप गर्द भी लिखा गया है। ईरान का एक इलाका था जो तसरुफ हो गया था, वो देते थे जजिया देते थे। मौला फरमाते हैं ये रकम दार आप जद के मालियात यानी टैक्सेस से अदा की जाएगी। ये 8 नुकाती सुलहनामा था जो आपकी खिदमत में आज किया। पहली शर्त के मुताबिक कि ये हुकूमत मुआविया के सपोर्ट हो जाएगी, किस शर्त पे? वो खुदा, सुन्नत रसूल और खुलफाए शाइस्ता और लायक की सीरत के मुताबिक हुकूमत चलाएगा। मेरा जहन चला गया किसी और तरफ, अब हमने तफसीर करनी है ना इसकी, मेरा जहन चला गया एक शूरा की तरफ जो किसी ने बनाई थी, 6 अफराद पर मुश्तमिल थी। उन्होंने मेरे आका और मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने शराइत रखी थी, कहा या अली आपको हम खिलाफत के लिए नामजद करते हैं। तवज्जो है या नहीं है? सानी ने शूरा बनाई 6 अफराद पर मुश्तमिल और उन्होंने मौला से कहा कि हम आपको खिलाफत देते हैं, लेकिन उसकी शर्त यह है कि आप जो हुकूमत और खिलाफत करेंगे, पहली शर्त यह होगी, एक ही शर्त थी, खुदा यानी किताब और सुन्नत और सीरे शेखैन के मुताबिक हुकूमत करेंगे। मौला ने फरमाया था किताब और सुन्नत के मुताबिक करूंगा, लेकिन अलियों से नहीं कहते जो सीरे शेखैन पे चले। उधर बाप के ये जुमले, बेटे ने भी अपनी शरायत में लिख दिया किताब और सुन्नत और सीरे खुलफाए शाइस्ता, और बता दिया ना मेरे बाबा ने तस्लीम किया था ना मैं तस्लीम करता हूं, ना मेरे बाबा ने तस्लीम किया था ना मैं तस्लीम करता हूं। जरा आ जाइए सिक्के का और रुख उल्टे तो एक और तमाशा नजर आता है। मुआविया ने इस शर्त को, अमीर शाम ने इस शर्त को कबूल कर लिया और बता दिया वहां पर भी इसी के खानदान के एक बंदे ने उसे कबूल किया था, बाद में अमल नहीं किया था। इसने भी यहां पे कबूल कर लिया, बाद में अमल ना किया। पता चल गया शरायत को तस्लीम करके उनको अपने पांव के नीचे रोंदना इस कबीले की शान है। لہذا دیکھا آپ نے، پھر میرے آقا اور مولا نے یہ جو شرط ہے، یہ دو دھاری تلوار ہے، اگر تسلیم کرتے ہیں پھر بھی ختم، تسلیم نہیں کرتے پھر بھی ختم. کیسے؟ مولا جانتے ہیں یہ سیرہ خلفائے شائستہ تک پہنچے گا ہی نہیں، جسے کتاب نہیں آتی وہ کتاب کے مطابق حکومت کیا کرے گا، جسے سنت نہیں آتی وہ سنت کے مطابق حکومت کیا کرے گا. اگر تسلیم کرتا ہے تب بھی موت ہے. کیوں؟ کیونکہ اس نے کیا کہنا ہے، مولا تو جانتے تھے نا، ہم آپ نہیں جانتے تھے کہ جب یہ تسلیم کر کے اسی کوفے میں جائے گا. تو کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا اس کا خطبہ کہ اس نے کیا کہا، جا کر مسجد کوفہ میں ممبر پہ چڑھ گیا، کہتا ہے لوگو میں تمہیں نمازیں پڑھوانے کے لیے میں نے حملہ نہیں کیا، تمہیں حج اور زکاتوں کے لیے نہیں کیا، میں تو آیا ہوں تمہاری گردنوں پہ حکومت کرنے کے لیے. سب سے پہلے توجہ چاہتا ہوں، سب سے پہلے اسلام کے اندر سیکولرزم کا پرچار کرنے والا امیر شام. یعنی کیا؟ حکومت ہو دین کے بغیر، حکومت ہو دین کے بغیر، حکومت ہو نماز کے بغیر، حکومت ہو حج اور زکات کے بغیر. یعنی عالم اسلام کا پہلا سیکولر امیر شام. مولا نے یہ شرائط رکھ دی، مولا تو جانتے تھے کہ یہ شرائط پورے عالم اسلام میں ہر مسلمان کے دل میں ہیں، کہ مولا کے آگے بھی رکھی گئی تھی. توجہ چاہتا ہوں، لہذا یہ کوئی نئی شرط نہیں تھی، یا مانے گا یا نہیں مانے گا. اگر نہیں مانے گا تو لوگوں کے سامنے اس کی کلی کھل جائے گی، ارے جو کتاب و سنت کو نہیں مانتا وہ کیسے امیر المومنین ہو سکتا ہے، وہ کیسے نائب رسول ہو سکتا ہے، وہ کیسے خلیفۃ الرسول ہو سکتا ہے. اگر مان لے گا تو اہلیت نہیں رکھتا، پھر بھی اس کی کلی کھل جائے گی. لہذا میرے آقا اور مولا نے ایسی شرط رکھی جس نے اس کا نقاب پڑا ہوا عالم اسلام کے لیے نوچ کے پھینک دیا. تیسری بات، لیکن یہاں پہ ایک سوال اٹھتا ہے، سوچنے کی ضرورت ہے. میرے آقا اور مولا نے، توجہ سے یہ سوال سنیے گا، میں نے عرض کیا ہے کہ اس موضوع پہ کوئی کتاب نہیں لکھی گئی. مولا، سوال یہ ہے، مولا نے کیا حکومت دی تھی یا خلافت؟ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ صلح نامے کے نتیجے میں ہمارے آقا اور مولا امام مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا حکومت دی تھی یا خلافت دی تھی؟ اگر کہتے ہیں خلافت دی تھی تو سوال یہ ہے، کیا خلافت دی جا سکتی ہے اصلا کسی کو؟ اگر حکومت دی تھی، ہاں حکومت دی تو جا سکتی ہے کسی کو، پھر یہ جو شرائط لگائے جا رہے ہیں حکومت کو چلانے کے لیے، کیا ان شرائط کا ہونا ضروری ہے؟ ہم تو دیکھتے ہیں کرسچین بھی حکومت چلا رہے ہیں، یہودی بھی حکومت چلا رہے ہیں، بے دین بھی حکومت چلا رہے ہیں. اگر حکومت دی جو دی جا سکتی ہے کسی کو، وہ شرائط سے ہم آہنگ نہیں ہیں. اور اگر کہتے ہیں خلافت دی، خلافت کے ساتھ یہ شرائط تو منسلک ہوتے ہیں، لیکن اصلا خلافت دی ہی نہیں جا سکتی. کیا چیز دی اس صلح کے نتیجے میں؟ میرے آقا اور مولا نے کیا چیز دی؟ کیا خلافت دی؟ نہیں، خلافت تو اس کو مل نہیں سکتی، خلافت کا اپنا قانون الہی ہے. کیا فرمایا قرآن نے؟ لا تنالو عہد الظالمین یہ خلافت اور امامت کیا ہے؟ میرا عہد ہے، اور میرا عہد کبھی ظالموں کو نہیں مل سکتا۔ آپ گھبرا گئے ہیں، میرا عہد کبھی ظالموں کو نہیں مل سکتا، یہ عادلوں کو مل سکتا ہے۔ اور پانچویں شرط کے مطابق مولانا نے کیا فرمایا کہ اس کے پاس کوئی گواہ گواہی نہیں دے سکتا۔ یار جج کی سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ اسے عادل ہونا چاہیے، جب یہ عادل ہی نہیں ہے، عادل نہیں ہے تو ظالم ہے، اگر ظالم ہے تو لا تنالوا عہد الظالمین، بس اس کو خلافت دی ہی نہیں جا سکتی کیونکہ اہلیت نہیں رکھتا۔ پھر کیا دیا میرے آقا اور مولا نے؟ یہ شرائط کس لیے ہیں؟ کیا شرائط یہ جو صلح نامہ ہے، کیا یہ شرائط تفویض خلافت ہے؟ خلافت دے رہے تھے؟ نہیں، خلافت اصلاً دی نہیں جا سکتی۔ کس چیز کی یہ شرائط ہیں؟ حکومت کے؟ نہیں، حکومت سے شرائط ہم آہنگ نہیں ہیں۔ یہ شرائط، توجہ چاہتا ہوں، یہ شرائط تفویض ہیں، شرائط حق کے حکومت نہیں ہیں۔ اب یہ ایک بڑا جملہ ہے، اس کو سمجھانے کی ضرورت ہے، چونکہ حق حکومت ایک عجیب جملہ اپنے آقا اور مولا رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے سن لیجیے۔ کیونکہ معروف جو مورخین کے درمیان شہادت کا رات ہے وہ آج کی رات ہے، لہذا اپنے اور ہم پہلے چونکہ تابوت برآمد کر چکے ہیں، مسائل بھی پڑھ چکے ہیں، فقط ایک جملہ اپنے آقا اور مولا رضا امام کا، چونکہ آج کی رات ان کے اس سے منسوب ہے، دو ایک فضیلت کا جملہ ذہن میں آ گیا، جو جی ذہن میں آ جائے کبھی روکتا نہیں ہوں۔ دو معصوم ایسے ہیں جنہیں رسول اللہ نے فرمایا وہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، توجہ چاہتا ہوں، دو معصوم ایسے جنہیں رسول اللہ نے فرمایا، ایک الفاطمہ بضعت منی، حضرت زہرا میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اور دوسری روایت ہے جب کسی نے پوچھا کہ آپ خراسان کی اتنی تعریف کیوں کرتے ہیں، رسول اللہ نے فرمایا میں اس لیے تعریف کرتا ہوں کہ مرو خراسان کا وہ علاقہ جہاں پہ آج مشہد ہے، اس دور میں اسے مرو کہا جاتا تھا، رسول اللہ فرماتے ہیں مرو میں میرے جگر کا ٹکڑا دفن ہوگا، یعنی امام رضا علیہ السلام۔ دو معصوم، بڑی عظمت ہے امام رضا علیہ السلام، سلطان العرب والعجم، غریب الغرباء۔ یار یہ القابات کیسے ہیں؟ ایک طرف سے ہم کہتے ہیں سلطان العرب والعجم، ایک طرف سے کہتے ہیں السلام علیک یا غریب الغرباء۔ عزادارو، ایک محبت میں جملہ سنیں گے، غریب کسے کہتے ہیں؟ غریب اسے نہیں کہتے جس کے پاس پیسے نہ ہوں، غریب اسے نہیں کہتے جو بے وطن ہو، غریب اسے کہتے ہیں جو وطن میں بھی ہو تو غریب ہو، اپنے وطن میں جو اپنے ماننے والے ہوں وہ بھی بے معرفت ہوں۔ میرے آقا اور مولا غریب الغرباء ہے۔ ایک شخص تھا، مدینے میں کربلا گزر چکی، مدینے کی گلی میں زور زور سے کہہ رہا تھا ہے کوئی غریب کو دینے والا؟ یہ جملے میرے آقا اور مولا سید سجاد نے سن لیا۔ عزادارو، مولا نے اسے بلایا، کہا آپ غریب ہو؟ کہتے ہیں ہاں میں غریب ہوں۔ مولا فرماتے ہیں اگر تو یہاں پہ فوت ہو جائے تو تجھے دفنایا جائے گا، اجرکم علی اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم شبیہ کے، کیا تجھے دفنایا جائے گا؟ کہتا ہے کیوں نہیں، میں مسلمانوں کے شہر میں ہوں، بے شک میرا اپنا کوئی نہیں ہے لیکن مسلمان تو ہیں، ایک مسلمان پہ دوسرے مسلمان کا جنازہ دفن کرنا واجب ہوتا ہے، مجھے کفن بھی دیا جائے گا، مجھے دفن بھی کیا جائے گا، عزادارو میرے آقا اور مولا سید سجاد کے آنسو خون میں تبدیل ہوئے، رو کے کہتے ہیں پھر تو غریب نہیں ہے، غریب تو میرے بابا تھے، عزادارو مسلمان تھے مارنے والے لیکن کسی نے نہ دفن دیا نہ دفن کیا، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم شبیر کے، عزادارو عجیب مصائب ہیں۔ آج میرا دل چاہتا ہے جناب عروہ غفاری کی تھوڑی سی سیرت بیان کروں اور مصائب بھی اسی کے بیان کروں۔ صحابی امام حسین سب سے سن رسیدہ صحابی حضرت عروہ غفاری، حبیب ابن مظاہر سے بھی زیادہ، بعض تاریخوں نے قرہ ابن قرہ ذکر کیا ہے ان کا نام، بعض تاریخوں نے جناب عروہ غفاری ذکر کیا ہے، صحابی رسول اللہ ہے۔ میں کہوں گا حسین تیری فوج کو سلام، مولا آپ جیسی فوج مجھے کائنات میں کسی جگہ نظر نہیں آتی، کتنے بزرگ ہیں، دیکھ نہیں سکتے تھے، جب کسی کو دیکھنا چاہتے یہ بھویں نیچے آ کے آنکھوں کو چھپا لیا تھا، بھووں نے ایسے ہاتھوں سے اوپر اٹھاتے تھے، کسی کو دیکھنا ہوتا تھا تو دیکھتے تھے، کمر جھکی ہوئی تھی جناب عروہ غفاری کی۔ عزادارو ایک مرتبہ مدینے میں گریہ و بکا کی آواز سنی، اپنے غلاموں سے کہتے ہیں کیا ہو گیا اتنا رونا یا رسول اللہ کی وصال کے وقت اتنا گریہ ہوا تھا یا حضرت زہرا کے وصال کے وقت کیا ہو گیا؟ کہتے ہیں حسین مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، عزادارو خدا کی قسم یہ سارے کے سارے صحابی میرے مولا کے تھے، ہمارے لیے آقا ہیں، غلام تھے تو میرے آقا اور مولا کے غلام تھے، ہمارے لیے سب آقا کا درجہ رکھتے ہیں۔ جب پتا چلا عزادارو اپنے اصحاب اپنے غلاموں سے کہا ہم بھی حسین کے ساتھ ساتھ جائیں گے، کہتے ہیں کس لیے؟ رسول اللہ کی روایت پیش کی، کہا کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا عروہ جب میرا لال حسین مدینے سے جائے نا اپنے پورے خاندان کے ساتھ، اس وقت اس کی نصرت کرنا واجب ہے، میرے اوپر واجب ہو چکا ہے، میں حسین کے ساتھ ساتھ جاؤں۔ عزادارو اپنے پورے غلاموں کے ساتھ عروہ چل رہے ہیں، میرے مولا کے لشکر سے تھوڑا دور جا کر یہاں پر مولا کا لشکر پڑاؤ کرتے ہیں، وہاں پہ جناب عروہ تھوڑے فاصلے پہ پڑاؤ کر لیتے ہیں، مکہ پہنچے، مکہ چار مہینے رہے، جیسے میرے مولا حسین کربلا کی طرف روانہ ہوئے جناب عروہ بھی عزادارو روانہ ہو گئے، دن گزرتے گئے کربلا پہنچ گئے۔ عزادارو دس محرم کا دن طلوع ہوا، ایک مرتبہ آتا ہے آگے اجازت لیتا ہے، جا کے شہادت کا جام نوش کر لیتا ہے، جب یہ حالت دیکھی نا کہا کیا ہو گیا، غلاموں سے پوچھا، غلام کہتے ہیں جناب عروہ ایک ایک پروانہ شمع پہ ودا ہو رہا ہے، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ عزادارو، خدا کی قسم عجیب جملے ہیں۔ جب پوچھا نا، کہا ٹھیک ہے جاؤ میرے لیے تین کپڑے لے کر آؤ۔ تین کپڑے کی پٹیاں منگوائیں جو مقتل سننے کے لیے آئے ہیں۔ ایک پٹی سے کہا یہ میری آنکھوں کے اوپر سے باندھو تاکہ میں دیکھ سکوں۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ عزادارو۔ ایک پٹی سے غلاموں سے کہا میرے پلکوں کو باندھو، میری ابروؤں کو باندھو تاکہ میں دیکھ سکوں۔ غلاموں نے باندھ دیا۔ دوسرا کپڑا دے کے کہتا ہے میری کمر پہ کس کے باندھو تاکہ دشمن یہ نہ سمجھے یہ حسین کے پاس اتنے بزرگ ہیں جن کی کمریں جھکی ہوئی ہے۔ ارے میری کمر سیدھی کر دو تاکہ اگر جھکی ہو تو حسین کے سامنے جھکی ہو، دشمن کے آگے جھکی ہوئی نہ ہو۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ عزادارو۔ کہتے ہیں تیسری پٹی کہاں باندھے؟ غلاموں سے کہا مجھے گھوڑے پہ سوار کرو، میرے ہاتھ میں تم تلوار دے دو بلکہ نیزہ دے دو۔ کہتے ہیں تیسرے کپڑے کا کیا کریں؟ عزادارو سن سکتے ہو جملہ؟ جناب عروہ فرماتے ہیں گھوڑے کے نیچے سے میری ٹانگوں کو باندھو، چونکہ میرے اندر اتنی ہمت نہیں کہ گھوڑے کے اوپر بیٹھ سکوں۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ میں کہوں گا میرے مولا حسین تیری اس فوج کو سلام۔ ایک طرف ننا مجاہد نظر آتا ہے جو خود چل کے نہیں جا سکتا، بابا اپنے بازوؤں پہ لے کر گئے۔ ایک اتنا سر رسیدہ نظر آیا، اللہ تعالی جو باندھ کر لے کر گئے۔ صحابیوں نے ایک جملہ کہا، صحابیوں نے ایک جملہ کہا غلاموں نے، کہتے ہیں کس لیے جاتا ہے، کس لیے جاتا ہے؟ جواب دیتا ہے میرے رسول اللہ نے فرمایا تھا اے عروہ جب حسین آ جائے کربلا کے میدان میں تمہیں کربلا میں ہونا چاہیے۔ ہاں میں کربلا میں اس لیے آ گیا ہوں۔ گیا السلام علیکم یا حسین، مولا مجھے بھی جنگ کی اجازت دیجیے۔ اللہ تعالی سن سکتے ہو جملہ؟ میرے آقا اور مولا فرماتے ہیں عروہ آپ کے اوپر جہاد واجب نہیں ہے، ہم نے آپ کی قربانی قبول کر لی۔ عجیب لفظ کہے جناب عروہ نے۔ کہتا ہے یا ابن رسول اللہ، اے فرزند رسول، میں تیرے نانا رسول کے ساتھ جنگوں میں شریک رہا بچ گیا، تیرے بابا علی کے ساتھ جنگوں میں شریک رہا بچ گیا، ارے تیرے بھیا حسن کے ساتھ بھی جنگوں میں شریک رہا لیکن بچ گیا۔ اگر اس جنگ میں نہ آیا خود سے مر جاؤں گا۔ ارے ایسے مرنا بہتر ہے یا آپ کے قدموں پہ فدا ہونا؟ مولا مجھے اجازت دے دیجئے۔ مقتل والا لکھتا ہے 70 ملعونوں کو فی النار کیا، اس بوڑھے شیر نے بس ایک مرتبہ آواز آئی، زین سے زمین پہ نہ آ سکے، وما علينا الا البلاغ المبين وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون اے میرے پالنے والے اے میرے مالک اے میرے خالق ہم سب گناہگار ہیں ہم تمام کے تمام گناہوں سے درگزر فرما اے میرے پالنے والے ہمارے عزیزان بزرگان جتنے بھی اس دنیا فانی سے رحلت کر چکے ہیں سب کے سب گناہوں سے درگزر فرما اے میرے پالنے والے اس عذاب خانے کو جس مومن نے بنایا ہے جناب محمد شاہ اے میرے پالنے والے خدا کی قسم ہم ارد گرد دیکھتے ہیں ماحول اسلامی نظر نہیں آتا اے میرے پالنے والے جس مومن نے اس عذاب خانے کو بنایا اے میرے پالنے والے اس مومن کو سید تھا اپنی اجداد مطہرین کے ساتھ معشور فرما ان کے جمیع گناہان صغیرہ و کبیرہ سے درگزر فرما اے میرے پالنے والے ان برادران کے بزرگوں کا سایہ ان کے سروں پر قائم و دائم فرما اے میرے پالنے والے اس عذاب خانے میں جس مومن مومنہ نے جس انداز سے خدمت کی ہے اے میرے پالنے والے اسے اپنی بارگاہ میں عبادت میں شمار فرما اگر یہ مومنین و مومنات زندہ ہیں تو ان کی توفیقات حسنہ میں اضافہ فرما اگر اس دنیا سے رحلت کر چکے ہیں اے میرے پالنے والے انہیں جوار معصومین علیہم السلام میں جگہ عطا فرما اے میرے پالنے والے تیرے معصومین نے بتایا ہے کہ جب مومن اس دنیا سے جاتا ہے تو اپنے آقا اور مولا کی زیارت کرتا ہے میرے پالنے والے ہم تمام مومنین و مومنات کو زیارت علی ابن ابی طالب نصیب فرما زیارت اپنے آقا اور مولا حضرت حجت ابن الحسن العسکری نصیب فرما اے میرے پالنے والے قلب منور اور نازنین و مقدس حضرت حجت کو ہم سب سے راضی و خوشنود فرما اے میرے پالنے والے حضرت عروہ غفاری کربلا پہنچ گئے یہاں پر بھی بڑے مومنین بیٹھے ہوئے ہیں جو دل میں یہ تڑپ رکھتے ہیں کہ ہم کربلا میں اپنے آقا اور مولا حسین کی زیارت کریں اے میرے پالنے والے جو مومن و مومنہ یہ تمنا رکھتے ہیں انہیں زیارت کربلا نصیب فرما اے میرے پالنے والے اے میرے مالک اے میرے خالق ہمارے بچوں اور جوانوں کی حفاظت فرما اے میرے پالنے والے ہمارے بزرگوں کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرما ہماری اولاد کو ہمارے لیے ذخیرہ آخرت قرار دے دے اے میرے پالنے والے ہمیں اپنے والدین کے لیے ذخیرہ آخرت قرار دے اے میرے آقا اے میرے مولا ہمیشہ حق بات کہنے سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اے میرے پالنے والے اے میرے مالک اے میرے خالق یہاں کتنے مومنین و مومنات پریشان حال موجود ہیں اے میرے پالنے والے اپنی پریشانیاں لے کے ذکر حسین ابن علی کی بارگاہ میں آتے ہیں اے میرے پالنے والے ان تمام پریشان حال مومنین کی پریشانیوں کو دور کر دے ان کے تمام حوائج شرعیہ کو پورا فرما دے اے میرے پالنے والے جو ماں بہن اولاد کی تمنا میں جی رہی ہے انہیں اولاد عطا فرما جو اولاد نرینہ کی تمنا رکھتے ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرما جنہیں تو نے عطا کی ہے ان کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما اے میرے پالنے والے شہدائے کراچی کو شہدائے کربلا کے ساتھ محشور فرما جتنے بھی پوری دنیا میں علی ولی اللہ پڑھنے والے شہید ہوئے ہیں اے میرے پالنے والے انہیں اپنے آقا اور مولا کے ساتھ معشور فرما اے میرے پالنے والے جتنے زخمی ہیں ان کو اے میرے پالنے والے انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما شہداء کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما اے میرے پالنے والے وہاں مومن امتحان دے رہے ہیں پاکستان ہو یا دنیا کا کوئی بھی خطہ ہو ہر جگہ پہ مومن امتحان دے رہے ہیں اے میرے پالنے والے تمام مومن مومنین کو تمام امتحانوں میں کامیابی عطا فرما. ہم اپنی ملت اپنے مذہب کے لیے جہاں پر جو کچھ بھی کر سکتا ہے، اے میرے پالنے والے اپنی مذہب و ملت کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. اے میرے پالنے والے جو عبادت نہیں کرتے توفیق عبادت عطا فرما، جو عبادت کرتے ہیں انہیں لذت عبادت عطا فرما. ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد ماتم حسين.